أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. 24ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پہلے حج کے ضمن میں ہم نے جو آیت پڑھی تھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مناسک حج یا عمرے کا کے جو ارکان ہیں اس میں شامل ہیں. اب یہاں پھر ایک اور بات کا ذکر ہو رہا ہے جس کا تعلق حج کے ایام ہی سے تھا اور ان کے ہاں ایک غلط تصور موجود تھا. فرمایا یسألونک عن الأهلة، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کی گھٹتی اور بڑھتی ہوئی شکلوں کے بارے میں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو قمری مہینے جسے ہم اسلامی تقویم کہتے ہیں اس کا تعلق و دار و مدار جو ہے وہ چاند کے طلوع ہونے سے یا چاند کے غروب ہونے سے یا چاند کی پیدائش سے ہے. اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ آسمانی کیلنڈر ہے کہ جو افق پر لٹکا دیا. جیسے ہی بالکل چاند کی ولادت ہوتی ہے، جسے آپ کہیے کہ یکم کا چاند جو بڑی مشکل سے آپ جس کو دیکھ پاتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی 7 دن گزرتے ہیں تو وہ چاند اپنے تقریباً نصف مکمل کر چکا ہوتا ہے، اور پھر 14ویں دن جو ہے وہ پورے بدر کی شکل میں بھرپور چاند، پھر اس کا شکل جو ہے پھر وہ اس کا حجم کم ہونے لگتا ہے 7 دن گزرنے کے بعد، تیسرے ہفتے کے بعد پھر وہ نصف پر آ جاتا ہے. تو گویا کہ مہینوں کی تعین اور مہینوں کے اعتبار سے حج کے مہینے بہت افضل ہیں، اس کا ذکر آ جائے گا اسی آیت میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک آسمانی کیلنڈر جو قمر یہ چاند کے ذریعے جس کی آپ تعین کرتے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ یہ روز و شب جو گزر رہے ہیں اس میں مہینوں کا تعین کیسے ہوں گیا. وہ قمری مہینے جو ہے ہمارے ہاں تو چونکہ عام طور پر شمسی تقویم چلتی ہے لہذا اس سے کوئی سروکار ہوتا نہیں. اکثر و بیشتر لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس وقت جو ہے وہ سن ہجری کون سا ہے. پھر یہ کہ وہ مہینہ اور مہینے کی تاریخ تو بہت مشکل کام ہے. ہمارے ہاں جو شے بھی رواج پکڑ جاتی ہے پھر اسی کے اوپر جو ہے گویا کہ کل دار و مدار ہوتا ہے، وہی ریفرنس بنتا ہے. تو آپ سے یہ اہلہ کے بارے میں، یہ چاند جو ہے مختلف شکلوں میں جو اپنی شکل تبدیل کرتا ہے، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے گویا کہ مہینوں کا تعین مواقیت ہے. بہت آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب ایک مہینہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے یا نصف تک پہنچ چکا ہے یا ابھی پہلا ہفتہ گزرا ہے یا تیسرا ہفتہ گزرا ہے. اس چاند کی جو شکلیں ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے گھروں میں داخل ہو اس کی پشت سے. ان لوگوں کے ہاں یہ چیز جو ہے رواج پا چکی تھی کہ اگر کوئی شخص احرام باندھ کر اپنے گھر سے نکل جائے اور اس کے بعد اسے کوئی ضرورت ہو، کسی ضرورت کی بنیاد پر اسے اپنے گھر میں دوبارہ داخل ہونا ہو، تو کبھی بھی دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا، بلکہ اگر اس کی چار دیواری ہے تو اس کے عقب میں چار دیواری کو پھاند کر داخل ہوگا یا کوئی نقب لگا کر داخل ہوگا. اور وہ اسے تقویٰ کے منافی سمجھتے تھے، جس کا یقیناً کوئی تعلق جو ہے ان چیزوں سے نہیں ہے کہ جسے محرمات کہتے ہیں، اور بہت سی پابندیاں ہیں حالت احرام کی. لیکن یہ کہ گھروں میں داخل ہوتے ہوئے اس کی پشت سے یا نقب لگا کر داخل ہونا، اس کا کوئی تعلق جو ہے ان پابندیوں سے نہیں، لیکن ان لوگوں کے ہاں یہ شے موجود تھی اور اس پر عمل کرتے تھے. تو فرمایا گیا کہ نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں اس کی پشت سے داخل ہو، ولکن البر من اتقا، اصل میں تو نیکی اس کی ہے جس کے دل میں تقویٰ موجود ہے. نیکی کا تعلق تو ایمان باللہ سے ہے، ایمان بالآخرت سے ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو، حالت احرام بھی ہے تو اس کے دروازے سے داخل ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح تک پہنچ سکو، کامیاب ہو سکو. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، دیکھیے اب قتال کا ذکر آ رہا ہے. حج کا ذکر کر کے مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ وہ بیت اللہ جو توحید کا مرکز ہونا چاہیے اس وقت مشرکین کے تسلط میں ہے، اس کو آزاد کرنا تم پر لازم ہے، اور اسے آزاد کرانے کے لیے ان سے جنگ لگنی پڑے گی، تلوار ہاتھ میں لینی پڑے گی. وقاتلوا فی سبیل اللہ، لہذا قتال کرو اللہ کے رستے میں. الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ چڑھائی کر کے آئے تھے، اور حضور کو تو کہیں بعد میں خبر ہوئی کہ ان کا لشکر روانہ ہو چکا اور 1000 کا کیل کانٹے سے لیس لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل کڑا ہوا. تو ان کے لیے تمہیں تیاری کرنی ہے، قتال کرنا ہے. ولا تعتدوا، اور دیکھو اس معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو، گویا کہ تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک معاملہ ہو گیا تھا، وادی نخلا کا ایک واقعہ ہے کہ حضور جو ہے ہجرت فرما کر تشریف لا چکے تھے، اور ادھر وہ اشہر حرم، وہ حرمت والے مہینے کے جس میں کسی کو قتل کرنا اور بہت سی پابندیاں ہیں ان مہینوں کی، وہ بہت بڑا گناہ تھا. ایک مسلمان کے ہاتھوں جو ہے نخلا کی وادی میں عمر حضرمی نامی ایک شخص جو مکہ کا رہنے والا تھا وہ قتل ہو گیا. اس پر انہوں نے بڑا طوفان کھڑا کر دیا کہ محمد کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی اتنی جسارت ہو چکی ہے کہ ہمارے لوگوں کو وہ قتل کرنے کے در پہ ہیں. یہ ایک معاملہ مسلمانوں سے بد احتیاطی کا ہوا، اور اس پر ان لوگوں کو پھر بڑی شرمندگی بھی ہوئی تھی. لیکن یہ کہ بہرحال یہاں فرما دیا کہ اس میں تمہاری طرف سے زیادتی کا آغاز نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ان زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، بڑی سخت آیت ہے. اے مسلمانوں، انہیں قتل کرو، ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ. لیکن یہ نہیں کہ عام راہ چلتے کسی مشرک کو پکڑ کے جو ہے ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. یہ حالت جنگ کی بات ہو گئی، جب وہ تمہارے مقابلے میں مسلح ہو کر تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے پہنچ گئے، تو اب تمہیں حق دے دیا گیا کہ تم بھی انہیں قتل کر سکتے ہو. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ مکی مدنی جو نبی مکی زندگی جو حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سختی کے ساتھ یہ حکم تھا، کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو. کوئی مشرک اگر تمہاری جان کی بھی درپے ہے تو تم اپنی جان کی مدافعت میں بھی اپنا ہاتھ بلند نہیں کر سکتے، منع کر دیا گیا تھا. حالانکہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ فلاں شخص مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اسے تو معلوم ہے مجھے قتل ہونا ہے، لیکن یہ کہ اپنے قتل ہونے سے پہلے وہ دو کو مار کر مرے گا، حضور کی طرف سے اجازت نہیں تھی. اب اجازت دے دی گئی، اب ہجرت ہو چکی ہے، اب گویا کہ اینٹ کا جواب تمہیں پتھر سے دینا ہے. اگر وہ آئے ہیں تم سے تمہیں قتال کرنے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے، تو جواباً تم بھی قتل کرو. وَأَخْرِجُوهُم مِّن حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جس طرح انہوں نے تمہیں گھر سے گھر نکالا دے دیا، گھر بدر کر دیا، تم ہجرت پر مجبور ہوئے، اب یہی معاملہ تم ان کے ساتھ کر سکتے ہو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ جو قتل کا معاملہ ہے یہ فتنہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے خلاف سرکشی اور بغاوت یا طاغوت. لوگ سمجھتے ہیں شاید قتل کرنا بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ کہ جو ایک باطل نظام جو ہے، جو شرک ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ، اور پھر یہ کہ جو طاغوت جو ہے وہ جسے آپ کا یہ ننگا ناچ ناچ رہا ہے، یہ کہیں بڑا شے ہے. الفتنہ تو اشد من القتل، مسلمانوں کے ہاتھوں غلطی سے ایک مشرک قتل ہو گیا تو اس کے اوپر طوفان کھڑا کر دیا، اور 1000 کا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے مدینہ کی طرح روانہ ہو چکا. جبکہ ان کا اپنا حال کیا ہے کہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے سرکش ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ یہ لوگ ہیں. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے قریب یہ جو ہے انہیں قتل کرنے کا معاملہ نہ کرنا، اس لیے کہ اس جگہ کی اپنی حرمت ہے. حتی یقاتلوکم فی، ہاں یہاں بھی اجازت دے دی گئی کہ اگر وہ خود تمہیں قتل کرنے کے درپے ہیں، وہ آغاز کر رہے ہیں لڑائی کا، تو اب یہاں وہ جو عرض حرم ہے اس کے اندر جو ہے اس میں اجازت دے دی گئی، اگر وہ آغاز کر لیں تو تمہیں بھی اجازت ہے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ اب تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں، جس کے بارے میں پہلے حکم تھا کہ ہاتھوں کو بندے رکھو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت ہے ان لوگوں کی کہ جن پر ظلم ہوا تھا، اب وہ قتال کر سکتے ہیں، ان کی بھی جان لے سکتے ہیں. اور بات بڑی منطقی ہے، یہ لوگ کون تھے؟ یہ اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اور اپنے تئیں جو نکلے تھے تو حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے نا. مسلمانوں کو قتل کرنے کا ارادہ تھا کہ ہم جا کر مدینہ پر قبضہ کر لیں گے، اور اس طرح یہ دعوت جو شروع ہوئی تھی یہ اس کو ہم ختم کر دیں گے. تو اب یہاں گویا کہ بڑی منطقی بات ہے، اگر وہ تمہیں قتل کرنے کو درپا ہیں تو تمہارے ہاتھ بھی اللہ نے کھول دیے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے، تمہیں اجازت ہے، تم انہیں قتل کر سکتے ہو. یہ فیزز الگ ہیں، جو مکی دور تھا اس میں حکم وہ تھا، آرڈر آف دا ڈے، اور یہاں مدینہ میں آ کے جب ہجرت ہو چکی ہے تو اب یہاں حکم بالکل تبدیل ہو گیا. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, اور اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں, تمہیں قتل کرنے کے درپے ہوں تو تم بھی ان کو قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرُونَ, اور یہی سزا ہے ان کافروں کی. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, لیکن اگر یہ لوگ باز آ جائیں, سر تسلیم خم کر لیں, اطاعت قبول کر لیں, تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. حضرت خالد ابن ولید جو ہے کب جا کر ایمان لائے؟ صلح حدیبیہ کے بعد. اور مسلمانوں کو جو سب سے بڑا چرکا لگا تھا, جس میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے, جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے کی حفاظت کے لیے متعین کیا تھا, آپ حضرات کو معلوم ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت, اور پھر سب سے بڑھ کے کہ وقت کی بڑی پابندی ہے, تو اس کا اصل معاملہ کیا تھا؟ خالد ابن ولید, جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف و منسوف اللہ کا لقب دیا, کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار, یہ کہیں بعد میں جا کر ایمان لے کر آئے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ, اور تمہاری جنگ جاری رہے گی ان لوگوں کے خلاف جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. یہ باطل اور طاغوتی نظام جو ہے, جب تک یہ تہس نہس نہیں ہوگا تمہاری لڑائی جاری رہے گی. ویکون الدین للہ, اور دین کل کا کل اللہ کا نہ ہو جائے. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہتے تو بہت سے لوگ جمع کر لیتے, آپ کو ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت تو نہیں تھی. لیکن یہ کہ بہرحال وہ مرحلہ بھی آیا, آپ نے اپنے قریبی ساتھیوں کی جو ہے وہ جان کی قربانی بھی پیش کی, خود آپ اتنے زخمی ہوئے, آپ کے جسم سے اتنا جو ہے وہ لہو بہا ہے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی غزوہ احد کے موقع پر. فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, اور اگر یہ باز آ جائیں تو پھر ان پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے سوائے انہی لوگوں کے جو ظلم کرنے والے ہوں. الشہر الحرام بالشہر الحرام, یہ حرمت والا مہینہ جو ہے یہ عوض ہے حرمت والے مہینے کے. والحرمات قصاص, اسی طرح اور بھی حرمتیں ہیں, یہ حدود حرم ہیں, یہ اشہر حرم ہیں, چار مہینے جس کے بارے میں وہاں جو ہے یہ بات طے تھی کہ ان میں کوئی باہمی جو ہے دنگا فساد نہیں ہوگا, کوئی خون ریزی نہیں ہوگی, کوئی جنگ نہیں ہوگی, کوئی قتال نہیں ہوگا. تین مہینے جو ہے وہ حج کے تھے, شوال, ذیقعدہ, ذی‌الحجہ, اور عمرے کے لیے رجب کا مہینہ متعین تھا. یہ چار مہینے ہیں جو ہمیشہ سے محترم رہے, اشہر حرم, ان کی حرمت کو پامال نہ کرو. اسی طرح حدود حرم جو ہے, حرم جو ہے, اس کی بھی اپنی پاسداری ہے. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, اور جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تمہیں بھی چاہیے کہ پھر ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو, لیکن اس میں ایک حد سے آگے نہ بڑھو. یہ نہ ہو کہ انہوں نے تو کم تمہارے ساتھ زیادتی کی تم اس سے ڈبل زیادتی ان کے اوپر کرو. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, جتنا کچھ انہوں نے زیادتی کی تھی اسی حد کے اندر رہو. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا ان اللہ مع المتقین, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ, دیکھیے اب یہ جو حصہ شروع ہوا اس میں امت مسلمہ سے خطاب ہے, دیکھا آپ نے جیسے ترغیب دی جا رہی ہے انہیں قتال کی اور جنگ کی. مستشرقین جو ہے سب سے بڑا اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے, معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو تلوار کے زور پر پھیلا. وہ مرحلہ تھا جس میں غزوہ بدر بھی ہے, غزوہ احد بھی ہے, اس لیے کہ طاغوت اور سرکشی جو ہے جسے آپ کہیں گے سر چڑھ چکی تھی, اور اس موقع پر اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ تھا ہی نہیں کہ تلوار کی طاقت اپنے ہاتھ میں لے. وہ اگر آپ کو قتل کرنا چاہتے تو آپ کو بھی اجازت ہے قتل کریں, لیکن یہ کہ اس کے بعد جو اسلام پھیلا ہے تو مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے, ان کی رواداری کی وجہ سے پھیلا ہے. ہم یہاں جو مسلمان موجود ہیں, محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ, یہ کہیں آٹھویں جماعت میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا, ہم نے بھی پڑھا تھا, اسلام یہاں آیا ان کے ذریعے, اور ہندوؤں میں وہ اس درجہ اپنے حسن سلوک کی وجہ سے, اپنے رواداری کی وجہ سے, اپنے رحم دلی کی وجہ سے اس درجے جو ہے وہ مشہور ہو چکے تھے, اور ان کے درمیان اتنی محبت تھی ہندوؤں کے دلوں میں ان کی کہ ان کی باقاعدہ مورتیاں بنا لی گئیں, ان کو پوجنے لگے. اب یہ کردار تھا, ایک شخص تھا. اب گویا کہ اسلام بعد میں پھیلا ہے تو کردار کی بنیاد پر بھی پھیلا, لیکن بہرحال آغاز میں تو یہ جنگ و جدال ہوا, خون ریزی ہوئی, بہت سے ساتھیوں کا حضور کے جو ہے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا. اب دوسری شے, وانفقوا فی سبیل اللہ, اور خرچ کرو اللہ کے رستے میں. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ, اور بخل کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ مال ہر شخص کو بڑا محبوب ہے, اس میں سب سے پہلے حق نکالو اللہ کا, جو زکات ہے, عشر ہے, قمص. اور آیت الکرسی ہم نے پڑھی جس میں ذکر موجود ہے کہ زکات ادا کرنے کے بعد بھی اپنے مال کو بالکل یہ نہ سمجھو کہ بڑا مقدس ہے, بلکہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں اتنا کچھ دیا ہے تو تمہارے عزت و اقارب کا حق بھی اس میں رکھ دیا. وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین, تفصیل سے ہم پڑھ چکے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، وہ احسنوا، اور یہ کہ احسان کی روش اختیار کرو، نیک عمل کرو، ان اللہ یحب المحسنین، یقین اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. ایک اسلام ہے، دوسرے ایمان ہے، اور بلند ترین درجہ احسان کا ہے. اسلام تو ایک قانونی تشخص ہے، کلمہ شہادت ادا کیجئے، کل دائرہ کفر میں تھے، آج دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. ایمان دل کے یقین والی کیفیت جو آپ کے عمل اور سیرت و کردار میں انقلاب پیدا کرے گی. اگر یہ تبدیلی نہیں ہے عمل میں اور سیرت و کردار میں، تو اس کے معنی کیا ہے؟ لاکھ مسلمان ہوں، ایمان دل میں نہیں ہے. ایمان اگر ہے تو لازماً عمل اس کے زیر اثر آئے گا، ممکن نہیں ہے. اور بلند ترین درجہ ہے احسان کا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، احسان اس طرز عبادت کو کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے محسوس کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم بندگی کرو اللہ کی گویا کہ تم اپنی نگاہوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا. تو اس کی وجہ سے انسان کی بندگی اور اس کی عبادت کے اندر جو ایک، جسے آپ کہیے کہ جو ایک نئی ڈائمنشن پیدا ہوگی، یہ مقام احسان ہے، بلند ترین درجہ. واتم الحج والعمرۃ للہ، اور مکمل کرو، پورا کرو حج اور عمرے کے جتنے بھی مناسک ہیں اللہ کے لیے. اب حج بھی ریاکاری کا بھی تو ہو سکتا ہے نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے نام کے شروع میں حاجی صاحب کا اضافہ کرنے کے لیے یا الحاج لگانے کے لیے. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ نیت کیا تھی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی کہ زمانے کے اندر کوئی چرچا کرانا مقصود تھا. للہ، اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْ، لیکن اگر کہیں گھیرے میں آ جاؤ، حج کرتے ہوئے قافلے جاتے تھے، دشمنوں کا اندیشہ ہے، گھیر لیے گئے اور حج کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکے، تو جو قربانی کے جانور لے کر چلے تھے قربان کرنے کی نیت سے، وہ منحر میں جو نہر ہے جہاں قربانی ہوتی ہے، تو اب یہاں گویا کہ اگر گھیر لیے گئے تو وہ قربانی جو ہے اس کو کرنا لازم ہے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْ، جو بھی قربانی کے جانور میں سے تم نے لیا تھا اپنے ساتھ، اسے قربان کر دو. تم حج نہیں کر سکے، لیکن قربانی کے جانور جو لے کر ساتھ گئے تھے ان کو نہر کرنا یہ لازم ہے، یعنی کہ اسی طرح پوری طرح واپس آ جاؤ. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ یہاں تک کہ تمہاری قربانی جو ہے اپنے قربان تا گاہ تک نہ پہنچ جائے. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس لیے کہ وہ مادی منا کے جہاں جا کر وہ قربانی کے جانور جو ہے وہ نہر ہوتے ہیں، وہ محلہ ہے. اور یہ ترتیب اب بھی ہوتی ہے، جب آپ حج کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے وہ 10 ذی الحج جو ہے، جس میں آپ کو جانور بھی قربان کرنا ہوتا ہے، پھر سر بھی منڈوانا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے رمی ہے، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نہر ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ حلق ہے. رنحت کا یہ جو اس طرح آتی ہے عام طور پر فقہ میں، کسی رے سے جو ہے رمی بن گئی، اور نون سے جو ہے نہر بن گیا، اور ہا سے جب قربانی ہو جائے تو اب حلق ہوگا، اب جو ہے کہ سر منڈوایا جائے گا. اور پھر طواء آتی ہے، وہ طواف کے لیے جو طواف زیارت کہتے ہیں، جو ہے کہ یہ چاروں آپ کو پھر 10 ذی الحج میں اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے. فمن کان منکم مریضاً او بھی عزم مراسی، تو کوئی جو کوئی بھی تم میں سے مریض ہو، یا یہ کہ اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، وہ سر منڈوا نہیں سکتا، ففدیت من صیام او صدقۃ او نسک، تو اسے چاہیے کہ فدیے میں روزے رکھے، اس میں تین روزوں کا جو ہے فقہ میں پھر اس کا تعین کیا گیا، یا یہ کہ صدقہ دے، چھ مسافروں کو کھانا کھلائے، یہ بھی فقہ میں موجود، او نسکن، یا یہ کہ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہوگا کہ ایک جانور کو اللہ کے رستے میں قربان کرے. گویا کہ حلق نہیں کروا سکا، اپنے بال نہیں اتروا سکا اپنے سر کی کسی مرض کی وجہ سے. فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فمستیسر من الحج، اور جو کوئی بھی حج کے ساتھ عمرے کا تمتع کرے گا، ہم لوگ جو حج کرتے ہیں تو عام طور پر آپ کو معلوم ہے یہاں سے احرام باندھ کر روانہ ہوئے، اسی احرام میں آپ نے پہلے عمرہ کیا، اس کے بعد احرام سے باہر آ گئے، پھر آپ نے حج کے لیے نئے سرے سے احرام باندھا، اسے حج تمتع کہتے ہیں. گویا کہ ایک ہی سفر میں جو ارادہ آپ کا حج کا تھا، اس میں آپ نے اس کے ساتھ پہلے عمرہ کیا، اور عمرے کا احرام تو وہی تھا جو آپ یہاں سے باندھ کر چلے، اب دوسرا احرام آپ نے حج کے لیے الگ باندھا. لیکن جو لوگ ایک ہی احرام باندھتے ہیں، اسی میں جا کر پہلا عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام سے باہر نہیں آتے، اسی احرام کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حج کے بعد وہ احرام سے باہر آتے ہیں، اسے حج قران کہتے ہیں. گویا کہ اس شخص نے اس ایک ہی احرام کی حالت میں جو ہے اس نے حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا. تو جن لوگوں کو یہ سہولت میسر ہے کہ انہوں نے پہلے عمرہ کیا، پھر اس کے بعد احرام سے باہر آ گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ حج کے لیے نئے سرے سے احرام باندھا، تو انہیں بھی چاہیے کہ قربانی کریں. فمستیسر من الحج، یہ جو ہے اسے کہتے ہیں عام طور پر کہ یہ آپ نے قربانی جو ہے تمتع کی ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، اور جو شخص یہ جس کو قربانی میسر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ تین روزے رکھے ایام حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور پھر سات روزے جو ہے جب تم حج کی اس عبادت کو مناسک کو پورا کر چکو، تلک عشرۃ کاملہ، یہ دس روزے ہیں کہ جو گویا کہ پھر کفایت کریں گے اس کے کہ جو وہ حج تبتع اس نے کیا لیکن قربانی نہیں کر سکا، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے واقعے کے لیے ہے کہ جو استطاعت نہیں رکھتا مسجد حرام کی حاضری کی، گویا کہ جو آفاقی ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کا معاملہ دوسرا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دینے میں بڑا شدید ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو مناسک حج یہاں بھی بیان کیے، سورہ حج میں بھی تفصیل سے آ جائیں گے. اب یہ وہ ہیں جو شعائر اللہ ہیں، ان کی پابندی ضروری ہے. اسی طرح حالت احرام میں ہیں تو احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا. الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ نو ذی الحج ہے، جو بھی حج کرتے ہیں آٹھ ذی الحج کو جو ہے احرام باندھ کر منا پہنچ جاتے ہیں، پھر نو ذی الحج جو ہے الحج العرفہ، اس میں گویا کہ فجر کے وقت جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں عرفات میں، اور وہاں جو ہے وہ پھر مغرب تک رہتے ہیں، مغرب کی نماز وہاں ادا نہیں کرتے، ظہر اور عصر اکٹھی وہاں پڑھتے ہیں میدان عرفات میں، اور میدان عرفات میں کوئی عبادت اور ہے ہی نہیں سوائے دعا مانگنے کے. دو نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے جتنا وقت آپ کو ملا جتنا اللہ سے قرب حاصل کر سکتے ہیں، جو ذکر اذکار کر سکتے ہیں، جو دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہوا تو مغرب اور عشاء یہ دونوں جمع کر کے آپ کو پھر مشعر حرام میں مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، رات آپ نے وہاں گزارنی ہے، اور اگلا جو دس دن دس ذی الحج ہوگا اس میں وہ پھر چار جو ہے مناسک ہیں جن میں نحر بھی ہے، حلق بھی ہے، طواف زیارہ بھی ہے، اور پھر رمی بھی ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو شخص بھی اپنے لیے حج کو جو ہے وہ مقرر کر لے حالت احرام میں آ جائے، تو اب اس حالت میں اس میں نہ وہ کوئی رفث کر سکتا ہے، خواہ اس کی بیوی اس کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسا تعلق جو جنسی تعلق ہوتا ہے، خواہ اس کی بالکل شروعات ہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی گناہ کا معاملہ، کوئی فحش بات. ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی باہم کوئی جھگڑا. حالت احرام کی اپنی پابندیاں، اس کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا اور اس کی لمیٹیشنز کے اندر رہنا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم کوئی اور خیر کماؤ گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وتزودوا فإن خیر زاد التقوی، اور دیکھو یہ زاد راہ جو ہے اس کا بندوبست کر لیا کرو. یہ نہ ہو کہ حج کرنے تو پہنچ گئے اور وہاں پھر کھانے کے لیے پیسے نہیں. اور آپ کو سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی. ہمارے پاکستان کا تو ایک خاص خاص مخصوص علاقہ کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ جتھوں کی شکل میں پہنچ جاتے ہیں، اور ان کا پیشہ ہی گداگری ہے. حج کرنے گئے لیکن یہ کہ ان ایام میں چونکہ لوگوں کے دل کے اندر بھی نرمی ہے، لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ دستے سوال لیے ہوئے دراز کرتے ہوئے، اپنی فلاں مجبوری ہے، میری جیب کٹ گئی، میرے یہ نکل گیا، میرے پیسے نہیں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور یہ جو ہے آپ حضرات کو بھی تجربہ ہے. تو گویا کہ اگر حج کرنے چلے ہو تو جو بھی اس کے اخراجات ہیں اس کا پورا بندوبست کو. تزودوا، یہ زاد راہ جو ہے اس کا بندوبست کیا کرو. لیکن فإن خیر زاد التقوی، لیکن بہترین زاد راہ تو تقوی ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جن کا تعلق مالی اسباب سے ہے، مال ہے، روپیہ پیسہ ہے جو آپ کو خرچ کرنا ہے، لیکن یہ کہ دل کا تقوی جو ہے اصل زاد راہ. فإن خیر زاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تمہارے اوپر کوئی دوش یا کوئی الزام نہیں ہے اگر تم انہی ایام حج میں اللہ کا فضل بھی تلاش کرو. کوئی شخص یہاں سے گیا ہے، کوئی سامان تجارت لے کر گیا، حج کرنے کی نیت ہے لیکن یہ کہ وہاں جا کر اس نے کوئی ٹریڈ بھی کر لی، یہاں کی خاص مصنوعات یہ ہینڈی کرافٹ سے وہاں جا کر فروخت کر دی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی حرام شے نہیں ہے، اجازت ہے اس کی. فائدہ افستم من عرفات، اور جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فذکر اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ کا ذکر کیا کرو. مشعر حرام یہ مزدلفہ میں آج بھی موجود ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا افستم من عرفات، میدان عرفات سے اب جب آپ آئے ہیں اور مغرب اور عشاء دونوں آپ نے آ کر مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو اس بات پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ حج کی طرف کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا یا عمرے کی طرف سے بلاوا آیا اللہ کی طرف سے، تو یہ بھی گویا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور حج کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہو جائے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، حج سے پہلے ان کی شخصیت کوئی تھی لیکن ایک حج کے بعد آپ آ کر دیکھے تو ان کے اندر جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ رشک آتا ہے ایسے لوگوں پر. لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے، حج گویا کہ ان کا ایک ہابی بن گیا، اللہ نے روپیہ پیسہ دیا ہے اور رمضان کے عمرے جو ہیں وہ بھی خوب چل رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے حج بھی اگر ہے, اگر اللہ نے روپیہ پیسہ دیا اس میں قطن کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں, وہ بھی کریں لیکن بقیہ حقوق بھی تو ادا کریں نا, اپنی زندگی کے اندر بھی تو کوئی نکھار اور سدھار پیدا کریں, حرام و حلال کی تمیز تو برقرار رکھیں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس, اور اس کے بعد پھر لوٹو جیسا کہ دوسرے لوگ لوٹتے ہیں, گویا کہ اب عرفات سے جو ہے منا میں آ گئے. واستغفروا اللہ, اور اللہ سے استغفار کرو, ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. فاذا قضیتم مناسککم, اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو, خاص طور پر وہ 10 ذوالحج کے جو 4 منسک ہیں جس کے اندر رمی جمرات بھی ہے, جس کے اندر پھر نحر بھی ہے, پھر اس کے اندر حلق بھی ہے, سر کا مڑوانا بھی ہے, اور اس کے بعد طواف ازارہ بھی ہے. اب جو بقیہ دن ہے 11, 12 اور 13 یہ آپ کو گزارنے ہیں وادی منا میں, یہ قیام منا کہلاتا ہے, وہ وقوف عرفات ہے. اب یہاں تمہیں کیا کرنا ہے, فذکر اللہ کذکرکم آباءکم, تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم عام حالات میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو, اور ان کے ہاں جو منا کے اندر جب وہ 3 دن گزارتے تھے تو اپنی خاندانی تفاخر ہے, اپنے آباء و اجداد کے جو ہے ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں, اپنے قبیلے کے وصف بیان ہو رہے ہیں, وہ نہیں بلکہ اللہ کا ذکر کرو. او اشد ذکرہ, بلکہ اپنے آبا کا جو ذکر کرتے تھے اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق, لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں پروردگار ہمیں اسی دنیا میں عطا فرما دے, اور آخرت کے طلبگار نہیں ہوتے, لہذا فرمایا گیا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں پروردگار اس دنیا میں بھی ہمیں حسنات اور بھلائیاں اور خیرات عطا فرما, وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً, اور آخرت کو بھولتے نہیں ہیں, آخرت کی حسنات کے بھی طالب ہوتے ہیں. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اور اس آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ مقرر ہے, ان کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں محفوظ ہے. مما کسبوا, ان کے کسب کی وجہ سے, یہ انہوں نے جو محنت کی ہے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے جو کمائی کی ہے, ان کا اجر و ثواب جو ہے اللہ کے ہاں محفوظ. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ حساب کرنے میں اسے دیر نہیں لگتی, بڑا جلد حساب کر دے گا. واذکروا اللہ فی ایام معدودات, اللہ کا ذکر کرو ان ایام میں کہ جو گنے چنے ہیں, یہ 11, 12 اور 13 جس میں جو بھی حاجی ہے وہ منا میں قیام کرتا ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, جو شخص صرف 2 دن ٹھہرا 11 اور 12 اور اس کے بعد واپس آ گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر, اور جو 13واں دن جو ہے 13ویں تاریخ اس میں بھی کسی نے قیام کیا, فلا اثم علیہ, تو اس کے لیے بھی کوئی الزام نہیں ہے. لمن اتقا, ہاں اگر تقوی موجود ہے, وہ 2 دنوں کا قیام جو ہے اگر لہو و لعب کے اندر اور گپیوں کے اندر, اور ڈاکٹر صاحب نے تو خود بتاتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وادی منا میں لوگ جو خیمے لگے ہوئے تھے, غالباً 72 کا ان کا حج تھا, تو یہ خیمے میں جو ان کی نظر پڑی تو جو ہے وہ اپنا شطرنج کی بازی جو ہے وہ چل رہی تھی, حالانکہ یہ منا کے اندر موجود ہیں, لیکن کوئی جو ہے اور گیمز ہو رہی تھی, ٹائم پاس ہو رہا ہے, ہنسی اور مذاق ہو رہا ہے, یہ نہیں, بلکہ وہاں جو ہے اصل مطلوب ہے استغفار کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا. لمن اتقا, جس کے اندر تقوی ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اسی کے حضور جمع کر دیا جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں, یہاں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے, کہ جن کا قول, جن کی باتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں. یہ منافقین مدینہ جو تھے بڑے چرب زبان بھی تھے اور تن و توش کے بھی بہت تھے, روپیہ پیسہ وافر تھا, کاروبار بھی تھا ان کا, اور پھر یہ صحت مند بھی تھے بڑے, اور پھر یہ کہ اپنا لباس جو ہے ان کی وضاقتہ بھی اپنی ہوتی تھی, لہذا یہ چیزیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مرغوب نہ کریں, آپ کو یہ لگتی اچھی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ, اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو ان کے دل میں ہے وہ اس پر گواہی دیتے ہیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, اور ان کا کردار کیا ہے, وہ انتہائی جھگڑالو لوگ ہیں. یہ منافقین مدینہ کا ایک کردار ہے کہ جو ان کے جو چودھری قسم کے لوگ ہوتے تھے, عبداللہ ابن ابئی منافقین مدینہ کا سردار تھا, انتہائی جھگڑالو, اور گویا کہ اپنے کردار سے وہ اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے, کہنے کو اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن اس کا سیرت و کردار اس کے منافی ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور جب وہ زمین میں چلتا ہے, اس کو کوئی اختیار حاصل ہوتا ہے, ادھر ادھر جو ہے چلت پھرت ہوتی ہے, لِيُفْسِدَ فِيهَا, تاکہ اس زمین میں فساد برپا کرے, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور کھیتی اور نسل ان دونوں کو تلف کرے. یہ کردار بھی مدینہ میں موجود تھا, اور اس کا نام جو ہے وہ بھی سیرت کی کتابوں میں اخنس ابن شریق, یہ جو ہے اوس اور خزرج کو باہم لڑانے میں جو ہے کی رول ادا کرنے والا یہ شخص, اور پھر یہ کہ نجوہ کرنا، سازشیں بنانا مسلمانوں کے خلاف، اس کی کردار جو ہے کردار کشی یہاں کی جا رہی ہے. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اخذت العزت بالاسم، وہ اپنی جو جھوٹی عزت نفس ہے اس کی بنیاد پر کھڑا ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا تقوی جو ہے تو بہت دور کی بات ہے، اصل شہ تو اس کا اپنا نفس ہے، اس نے اسے اتنا موٹا کر دیا ہے کہ اللہ کا حکم بھی پاؤں تلے رودنے پر جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. اخذت العزت بالاسم، وہ جو جھوٹی عزت ہے وہ اسی کا بندہ بن جاتا ہے. عزت نفس جو ہے اسے مزید گناہ کے اوپر ابھارتی ہے. فحسبہ جہنم، اور اس کا جو ہے ٹھکانہ جہنم ہے. ولبئس المہاد، اور بہت ہی بری جگہ ہے. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور لوگوں میں سے، ان اہل مدینہ میں سے صادق الایمان لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضات، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا. وہ صبح و شام لگے ہوئے ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، دین کے لیے محنت کر رہے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ انتہائی شفقت فرمانے والا ہے اپنے بندوں کے حق میں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یا نوٹ کر لیجئے جو کل آیت ہم نے پڑھی تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو، اور ہماری ہی دی ہوئی شریعت کے دوسرے حصے کو پاؤں تلے رونتے ہو، اسے پسے پش ڈال دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم خزي الا في الحياه الدنيا، تو کوئی سزا اس کے سوا نہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. ادخلوا في السلم كافة، اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو، حصے بکرے نہ کر لو عبادت اور بندگی کے لیے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش پا کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، اور اگر تم کہیں ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ یہ واضح آیات اور یہ جو ہے روشن دلیلیں تم پر واضح ہو چکی تھی. فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو جان لو اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، اب یہ منافقین، کیونکہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں کی آغوش میں یا بادلوں کے سائے میں جو ہے اور فرشتوں کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہو جائے؟ یہ جو مطالبہ کیا کرتے تھے، جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے، یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. کہ ان منافقین جو ہے کہنے کو مسلمان تھے لیکن ان کے دل میں بھی یہ شکوک و شبہات موجود تھے، اور وہ اگرچہ زبان سے اس کا دعویٰ نہیں کر رہے لیکن کہا جا رہا ہے، کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں، اس لمحے کے منتظر ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجے، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور ان کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا جائے، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی حضور ہی جو ہے تمام امور کو بالآخر لوٹا دیا جائے گا. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ، ذرا سوال کیجئے ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہ کتنی ہی آیات اور واضح دلیلیں تھیں کہ جو ہم نے انہیں فراہم کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا موسیٰ دیا گیا، ید بیضا دیا گیا. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا تھی؟ اپنی کتاب عطا فرمائی تھی، یعنی تورات، جو الواح اور تختیوں کی شکل میں تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 دن کے لیے بلا کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت دین اور شریعت میں جو بھی تبدیلی کرتا ہے، اس میں کوئی تحریف کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، کہ جبکہ وہ اس کے پاس پہنچ چکی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. یہاں پھر انہی کا ذکر ہو رہا ہے، اہل کتاب کا، کہ جنہوں نے شریعت کے احکامات کے اندر رد و بدل کیا تھا. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے دنیا کی زندگی کو بڑا مزین کر دیا گیا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کا یہ تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ یہ مسلمان جو ہیں، یہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، یہ تو اللہ کے ہاں بہت اونچے درجات حاصل کریں گے، یہ ان سے کہیں بلند ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب. کان الناس امت واحدہ، یہ لوگ ہمیشہ سے ایک ہی امت رہے ہیں. مراد کیا ہے؟ دین ہمیشہ سے ایک رہا، جسے ملت ابراہیمی کہا گیا، وہ اصل میں تسلسل ہے اس دین کا جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا، جس کے معمار اول حضرت آدم تھے، اس کے بعد زمانے کی جو ہے وہ، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو آپ کہیے کہ وہ دیواریں منہدم ہو گئی، تو معمار ثانی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے نا. سورہ حج کے اندر بھی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرما دی کہ یہ جگہ ہے، بنیادیں ہیں، وہ جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا تھا، اس کے اوپر دیواروں کو اٹھاؤ. اور وہ آیات آج ہم نے پڑھی، وہ اذ یرفع ابراہیم القواعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دیواریں بلند کی تھی. تو یہ دین جو ہے ہمیشہ سے ہو رہا، اسی طرح امت بھی ایک ہی رہی. کان الناس امت واحدہ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے اپنے نبیوں کو جو خوشخبری دینے والے بھی تھے اور خبردار کرنے والے بھی. وانزل معهم الكتاب بالحق، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان نبیوں پر اپنی کتابیں بھی نازل کرتا رہا سچی دین لیے ہوئے. لیحکم بین الناس فی مختلف فی، تاکہ اس اللہ کی شریعت کے مطابق وہ نبی یا رسول لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جن میں ان کا باہم مختلف تھے. ظاہر ہے کہ دین و شریعت اسی لیے دی جاتی ہے نا کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. وہ مختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات، اور نہیں اختلاف کیا اس دین کے معاملے میں مگر انہی لوگوں نے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں موجود تھیں. یہی یہود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب عزت ہوئی تو انہیں ولد الزنا قرار دے دیا. یہودی علماء نے جو جو فتوے دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، حالانکہ حضرت عیسیٰ بھی تو اسی سنہری زنجیر کی ایک کڑی ہے نا جس کا آغاز حضرت آدم سے ہوا تھا. بغیم بینہم، یہ اصل میں ان کی ضدم ضدہ ہے، یہ ان کی سرکشی ہے جس کی بنیاد پر، ورنہ یہ کہ دین و شریعت تو ہمیشہ سے وہی رہی. فہد اللہ الذین آمنوا لمختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ان لوگوں کو جو اہل ایمان تھے، اور ان تمام باتوں میں کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا حق دے کر اللہ تعالیٰ نے دین حق دیا ہے. بإذنہ، اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تو وہ تمہیں ان حالات سے سابقہ پیش ہی نہیں آیا جو پہلی امتوں کے ساتھ ہوا تھا. جس طرح کہ حضور نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا، پہلی امتوں میں جو اہل ایمان تھے ان کے ساتھ یہ کچھ بھی ہوا کہ ایک شخص کو اس کا نصف جسم جو ہے وہ زمین میں گڑا کھود کر اسے گاڑ دیا گیا، اور اس کے بعد سر کے اوپر زندہ انسان کے سر کے اوپر آرا رکھ کر اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. زندہ انسان کے جسم پر سے اس کی کھال اور جو ہے اس کا گوشت ہے اس کو نوچ لیا گیا. آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی اور اس کے اندر انسانوں کو، اہل ایمان کو جھونک دیا گیا، سب کچھ ہوا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کیا تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیں گے اور تمہیں ان حالات سے نہیں گزرنا پڑے گا جو تم سے پہلے کے ساتھ ہوا؟ مستہم الباسا والضراء، ان کا عرصہ حیات ان پر تنگ کر دیا گیا، بڑی تکلیفوں میں، بڑے فاقوں میں مبتلا کیا گیا، بہت ہی مصیبتوں اور ضرر انہیں پہنچایا گیا. وہ زلزلو، اور انہیں ہلا مارا گیا. حتی یقول رسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اس وقت کا جو رسول تھا وہ بھی اور اہل ایمان وہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے، متا نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ حالات اس درجے دگرگوں بھی ہو چکے. سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود النار کا ذکر ہے کہ آگ کی بڑی بڑی کھائیاں اور خندقیں کھودی گئیں اور اہل ایمان کو ان کے اندر جھونک دیا گیا. الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی نصرت، اللہ کی فتح قریب ہے. یہ آیات وہ ہیں جو غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی تھی، گویا کہ نوید دی جا رہی ہے کہ اب کچھ ہی عرصے کی بات ہے اللہ تعالیٰ تمہیں میدان بدر میں وہ فتح عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نوید ہوگی. یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے، اور خرچ کرنا صرف مال کا نہیں ہوتا بلکہ نیکیوں کا کمانا جو ہے یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل، تو یہ خرچ کرنا کن پر؟ والدین پر بھی، اپنے قرابت داروں پر بھی، یتیم بھی اور مسکین بھی، اور راہ چلتے مسافروں پر بھی، اور ان کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کرنا، وہ خرچ کرنے کے اگر وہ مادی اگر ڈائمنشن وہ ہے تو اس میں آپ کی طرف سے ان کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ، حسن معاملی کا معاملہ ہونا چاہیے. وما تفعلوا من خیر، جو کوئی نیکی تم کماؤ گے، فإن اللہ بھی علیم، ہر شے اللہ کے علم میں ہے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، تم نے بہت بڑی جو ہے وہ کوئی اپنی دانش میں بہت بڑے جو ہے کمندر مارا اور تم سمجھتے ہو کہ شاید اللہ کے علم میں نہیں، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ. کتب علیکم القتال، ہے مسلمانوں تم پر جنگ اب فرض کر دی گئی ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور یہ تم پر بڑی گراں گزر رہی ہے. اب قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ تبصرہ کرتا ہے اگر چند لوگ بھی ہیں، لیکن قرآن جب تبصرہ کرے گا تو عمومی انداز میں کرے گا. غزوہ بدر کے موقع پر صرف وہی تیر انداز جو حضور نے اس درے کی حفاظت کے لیے مقرر کیے تھے ان سے غلطی ہوئی. خمیازہ کس کس کو نہیں بھگتنا پڑا، 70 مسلمان صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے، حضور خود زخمی ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خون سے رنگین ہو گیا، اور اس موقع پر آپ کی زبان پر وہ الفاظ بھی آ گئے، کیف یهدی اللہ قوم خذبوا وجه رسوله بالدم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے رسول کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا، یہ الفاظ بھی آپ کی زبان پر آئے. تو بہرحال وہ پوری کیفیت بھی اپنے سامنے رکھیے. تو قرآن حکیم جب بات کرتا ہے، اگر چند لوگوں کی طرف سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو عمومی انداز میں بات کرے گا. اب تم پر قتال فرض کر دیا گیا تو تم پر بڑا بھاری گزر رہا ہے. وَعَسَانْ تَكْرَهُ شَيْءٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ممکن ہے کہ تمہارے نزدیک ناپسند ہو، اللہ کو معلوم ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے. وَعَسَانْ تُحِبُّ شَيْءٌ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہماری عقل تو بڑی محدود ہے، کسی شے کو ہم بڑا محبوب سمجھتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے. یہ تو اللہ کے علم ہے، علم کامل تو اس کا ہے. تو ہم نے اپنی محدود عقل کی بنیاد پر جس شے کو اپنے لیے خیر یا شر سمجھا، اس کی اصل حقیقت تو اللہ کے علم ہے. تو ممکن ہے کسی چیز کو تم اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہو، جبکہ اللہ کی حکمت میں، اللہ کے علم میں وہ تمہارے لیے شر ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق تمہاری بہتری میں فیصلہ کرتا ہے. تو آسان تو حبو شعیم و شر القم، کسی شے سے تم اسے پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے جو ہے اللہ کی نگاہ میں اسے اس میں تمہارے لیے شر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے اور تمہیں کسی شے کا علم نہیں ہے. حالانکہ علم اللہ نے دیا ہے، لیکن دعا استخارہ کے جو الفاظ ہیں، اللہم انک تعلم ولا اعلم، اے پروردگار علم تو تیرے پاس ہے، میرے پاس جو علم تھوڑی سی پونجی تو نے دی ہے اس کا نہ ہونا ہی گویا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں تو ہمارا علم کچھ نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.